العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون
صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد
قرآن مجید میں خداوند عالم کی جانب سے اعلان ہوا ہے کہ بے شک جو لوگ یہ اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اپنی بات اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں تو ایسوں پر اللہ کی جانب سے فرشتے نازل ہو کر انہیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ تم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور تم کو خوشخبری دی جاتی ہے اس جنت کی جس کا وعدہ پہلے سے دیا جاتا رہا ہے۔ بہت ہی معتبر مستند اور ایمان افزا اشعار کو سماعت کرنے کے بعد جی چاہتا ہے کہ اسی سلسلے گفتگو کو اسی مفہوم کو میں آگے بڑھاؤں۔ یقیناً امام حسین کا ذکر بھی لازوال ہے، لامحدود ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا، کربلا کی خاک کی عظمت، رش کے عرش معلیٰ، خاک کربلا، رش کے جنت اور جتنا تاریخ میں اس واقعے کو چھپانے کی کوشش کی گئی اتنا ہی یہ زیادہ ظاہر کیا گیا۔ یہ ذکر بے کراں ہے اور شام غریباں کے اندھیرے سے دنیا کو روشنی بانٹی گئی ہے۔ ظالم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے سب کچھ ختم کر دیا، اس کے تصور میں ظالم کے سب کچھ کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے دوست ختم کر دیے، ساتھی قتل کر دیے، اولاد قتل کر دیے، بھائیوں کو قتل کر دیا، بھتیجوں کو قتل کر دیا، بھانجوں کو قتل کر دیا، امام کو قتل کر دیا، صرف قتل ہی نہیں کیا بلکہ جنازے پر گھوڑے بھی دوڑا دیے، سر تن سے جدا کر دیا، گھر بھی جلا دیا، سامان بھی لوٹ لیا۔ گویا ہم نے حسین کا سب کچھ زام باطل میں ظالم یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے سب کچھ ختم کر دیا۔ آج 1400 سال بعد دنیا کے گوشے گوشے میں آپ تھوڑی دیر کے تصور کریں، ہم نارتھ امریکہ کے اس مقام پہ اس جگہ پر بیٹھ کر اس وقت ذکر کر رہے ہیں اور ویکینڈز ہیں، ظاہر ہے کہ پورا آپ اپنے علاقوں کو، نارتھ امریکہ کو دیکھیں یا اپنے تصور کو لے جائیں، دنیا بھر میں اس وقت کوئی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جہاں پر یا حسین یا حسین۔ یزیدیس کا تمسخر اڑا گیا کہ نہیں، میرا حسین زمانے پچھا گیا۔ تاریخ خود مورخ سے کہہ رہی ہے یہ باقی رہنے والا۔ اچھا، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آج جیت کا اعلان ہو رہا، نہیں، اسی وقت جیت کا اعلان کر دیا تھا امام حسین نے۔ ظالم سمجھ رہا تھا کہ ہم نے سر تن سے جدا کر دیا، مگر سر تو نیزے پہ چڑھ کے بول اٹھا، شمر حیران ہے کٹا کیا ہے، سر تو نیزے پہ چڑھ کے بول اٹھا شمر حیران ہے کٹا کیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ لمحے اور لہجے کے لیے بھی یزیدیت کی جیت ہوئی تھی، نہیں، جیت نہ اس وقت ہوئی تھی نہ اس کے بعد، بلکہ یزید ذلیل تھا، ذلیل ہے، اور یزیدیت ذلت کے ساتھ تھی۔ یزیدیت کا نام ہی ذلت ہے۔ یزیدیت کے نام کا نام ذلت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک اس کی پہچان، اس کی ایک سائن یہ ہے کہ تاریخ میں جس جس نے بھی یزید کی ذلت کو کم کرنے کی کوشش کی، کبھی کہہ دیا کہ یہ ابن زیاد کی زیادتی ہو گئی, کبھی کہہ دیا کہ بیچ والوں نے گڑبڑ کر دیا, کبھی کہہ دیا کہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. تھوڑا سا جرم یزید کو کم کرنے کی جس نے بھی کوشش کی, یزید کی ذلت و بدنامی تو کم نہ ہو سکی, وہ ذلیل و بدنام. ذلت یزید پھیلنے والی بیماری ہے, جو بھی اس سے قریب ہو وہ بھی ذلیل ہو گیا. مل کر سلوات پڑھ دیں کربلا کی خاک. امام حسین سے جس چیز کو نسبت ہو گئی وہ بہت بلند ہو گئی. دنیا عظمت حسین کی حد ڈھونڈنا چاہتی ہے, امام کی عظمت کی حد نہیں. جو چیز امام سے منسوب ہو گئی اس کی کوئی حد نہیں ہے. آپ نے اشعار میں سنا کہ خاک شفا جس میں پورا دین سمایا ہو, اور یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں, یقیناً یہ معرفت کی باتیں ہیں, عقیدت کی باتیں ہیں, واقعیت ہے, یہ حقیقت ہے. حدیث میں ہے چوتھے امام فرماتے بس ایک حدیث کا خاک شفا پر اگر آپ تسبیح پڑھیں تو تسبیح بلندی پہ پہنچ جاتی ہے. خاک شفا پر آپ سجدہ کریں معرفت کے ساتھ تو ساتوں آسمان کے حجاب میں شگاف ہو جاتا ہے, آپ کی نماز معراج پہ پہنچ جاتی ہے. شرط معرفت کی ہے. اور حدیث میں ہے کہ خاک کربلا, کربلا کا وہ حصہ جس میں امام اور آپ کے اصحاب دفن ہیں, قیامت کے دن جنت سے جوڑ دیا جائے گا. عرش معلی کی صرف بات نہیں ہو رہی ہے, جنت کی بات ہو رہی ہے. جنت سے جب جوڑ دیا جائے گا تو جنت اپنے اوپر فخر و مباحات کرے گی, جنت اپنے اوپر فخر کرے گی, یہ کون مجھ جیسا ہو سکتا ہے, میں تو وہ ہوں کہ کربلا کو میرے ساتھ جوڑ دیا گیا. یعنی اس حدیث سے میں ایک نتیجہ پہلے لوں پھر دوسرا ایک نتیجہ لیتا ہوں. پہلا نتیجہ کیا ہے, جنت سے جب کربلا کو جوڑا جائے گا تو جنت کا رتبہ بڑھ جائے گا, جو جنت پہلے تھی اس سے آگے نکل جائے گا, تبھی تو اپنے اوپر فخر کرے گی. اور دوسرا نتیجہ میں لینا چاہ رہا ہوں, اگر آپ کو مثلا فرض کریے کسی کو یہ نتیجہ پسند نہ بھی آئے تو کوئی شاید بہت بری بات یا بہت بڑی بات نہیں ہے, مگر نتیجہ کیا ہے, کربلا کی اس قطعہ ارضی کو جنت کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا تو مطلب یہ ہوا کہ جنت کربلا کے جو شہید جنت جائیں گے تو ان کی یہ خصوصیت ہے, میں لفظ پر خاص طور سے تاکید کر رہا ہوں, یہ افضلیت اور مفضولیت کی بحث نہیں ہے, خصوصیت کی بحث ہے. میدان محشر میں سب کو آنا پڑے گا, برے لوگوں کو بھی جانا پڑے گا, اچھوں کو بھی جانا پڑے گا. وہاں پہ ڈویژن ہوگا, برے لوگ جہنم کی طرف جائیں گے, اچھے لوگ جنت کی طرف جائیں گے. جنت جانے والوں میں کون کون ہیں, جتنے اچھے لوگ ہیں. اب ان اچھے لوگوں کی بھی کیٹیگریز ہیں, درجے ہیں, مرتبے ہیں, کوئی عام جنتی ہے, کوئی بڑے مرتبے کا جنتی ہے, کوئی اولو العزم جنتی ہے, نبی ہیں, ولی ہیں, وصی ہیں, شہید ہیں, صدیق ہیں, امام ہیں, اولیاء ہیں, یہ سب جنت جائیں گے. جنت تو اہل بیت کی محبت کا صدقہ ہے, مگر میں خصوصیت عرض کر رہا ہوں, جتنے جنت جانے والے ہیں سب کو میدان محشر میں آنا پڑے گا, گزر کر کے جنت میں جانا پڑے گا. حضرت آدم سے خاتم تک, خاتم سے اولیاء, اوصیاء, شہداء, صحیح شہید, صدیق, صالح, جتنے جنتی ہیں وہ اپنی قبروں سے اٹھ کر جنت میں جائیں گے. مگر کربلا کے شہیدوں کی خصوصیت یہ ہے, قبروں سے نکل کر جنت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کی قبروں کو ہی جنت سے جوڑ دیا. خصوصیت ہے کربلا کے شہیدوں کی, چیز منسوب ہو گئی. خدا کرے کہ ہماری نسبت امام حسین سے دنیا میں بھی رہے, آخرت میں بھی رہے. ہمارا رابطہ امام حسین سے ہے تو ہم اتنے بلند کہ امام کی عظمت تو اپنی جگہ, ہماری بلندی کی بھی حد کوئی ناپ نہیں سکتا, ہماری بلندی کی حد نہیں لگائی جا سکتی. لیکن پھر بھی آج کے زمانے میں ظاہر ہر چیز کا ریزن ڈھونڈتے ہیں لوگ, ہر چیز کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں. کیا بات ہے امام حسین کا اتنا ذکر کیوں ہوتا ہے, کیا بات ہے ہر سال محرم, ہر بار مجلس, مسلسل زندگی بھر اتنا کیوں یاد کیا جاتا ہے. توجہ کا تعلیم, ظاہر ہے یہ پہلے تو ہمارا ایک دینی اور اسلامی فریضہ ہے, اس سے پہلے انسانی فریضہ ہے, اور تیسرا مرحلہ یہ ہماری ضرورت ہے. تین چیزیں, یاد حسین, ذکر حسین, اسلامی اور دینی فریضہ، انسانی فریضہ، ہماری ضرورت ہے. یہ تین چیزیں اور بھی بہت سی باتیں ہیں مگر کم سے کم تین باتیں. کیوں؟ یہ پہلے تو یہ انسانی فریضہ ہے. انسانی فریضہ ہونے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ دنیا کا دستور ہے، لاجک کہتی ہے، انسان کی عقل کہتی ہے، اگر تمہارے ساتھ کوئی اچھا کرے، اگر تمہارے کام آئے تو تم اس کو یاد کرو. اور ہمارا یہ یاد کرنا اس کے اعزاز کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت میں ہماری ضرورت ہے. جیسے اللہ کی اگر ہم عبادت نہ کریں تو خدا ہماری عبادتوں کو محتاج نہیں ہے، ایسے امام حسین ہمارے آنسوؤں کے محتاج نہیں ہے، ہمارے ذکر کے محتاج نہیں ہے، ہم ان کے ذکر کے محتاج ہیں. جیسے ہم اللہ کی عبادت کے محتاج ہیں، جیسے سجدے ہماری ضرورت ہے، ویسے ہی غم حسین بھی ہماری ضرورت ہے. کیوں؟ ہماری عقل کہتی ہے، ہمارا ضمیر کہتا ہے، ہمارا انسانی جذبہ ہم سے یہ حکم دیتا ہے ہمیں کہ تم ان کو یاد کرو جنہوں نے تمہارے لیے کچھ کیا. سادی سی بات ہے، نیشنز میں، قوموں میں، ملکوں میں اپنے شہیدوں کو یاد کیا جاتا ہے، قربانی دینے والوں کو یاد کیا جاتا ہے. اور یہ اس میں کوئی استثنا نہیں، اسلامی ممالک بھی، غیر اسلامی ممالک بھی، دنیا کی ترقی یافتہ ملک بھی، بیکورڈ کنٹریز بھی، ہر قوم اپنے سرماؤں کو، اپنے لیے قربانی دینے والوں کو یاد کرتے ہیں. یہاں تک کہ جن کا کوئی دین نہیں ہے وہ لوگ بھی یاد کرتے ہیں. عالم دین اپنی کسی تقریب میں بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے نارتھ کوریا کا سفر کیا. نارتھ کوریا، نارتھ کوریا کا مطلب ہی آپ کے ذہن میں کمیونزم ہے، وہاں پہ کوئی دین کی بات نہیں ہے. وہ جب دورے پہ گئے تو ظاہر ہے کہ وہ کہیں میوزیم میں گئے دیکھنے کے لیے، کبھی لائبریری جاتا ہے انسان، کہیں میوزیم میں جاتا ہے. میوزیم گئے تو انہوں نے جانے کے بعد ایک جگہ پہ دیکھا کہ بہت ہی سجا کر، میوزیم میں تو ویسے بھی چیزوں کو بڑے ڈھنگ سے رکھا جاتا ہے، کچھ کوئلے یا خاک کسی جگہ پہ میوزیم میں بہت ہی احترام کے ساتھ، ریسپیکٹ کے ساتھ رکھا گیا. ساتھیوں سے پوچھا، اس کے اندر جو گائیڈ لائنس لکھی گئی تھی، جو بھی اس کی وضاحت تھی، کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ کیا عجیب چیز ہے دیکھنے کی. دیکھیے قرآن مجید صفا اور مروہ کو شاعر اللہ کہتا ہے. صفا اور مروہ شاعر اللہ ہے، شاعر اللہ ہے، یعنی یہ ایسی جگہ ہیں جہاں سے انسان کو اللہ یاد آ جاتا ہے. اللہ یاد آنے کے لیے کیا کوئی بہت بڑا ہمالیہ کے پہاڑ سے اونچی چوٹی ہے کوئی؟ صفا مروہ کی آپ لوگ جا چکے ہیں، جو نہیں گئے اللہ سب کو نصیب فرمائے انشاءاللہ. کیسے خدا یاد آتا؟ کبھی کوئی عجیب چیز دیکھی تو خدا یاد آتا ہے. فرض کریے کہ کبھی کوئی بہت عجیب سینری آپ نے دیکھ لی، کیا قدرت ہے خدا کی. تو صفا اور مروہ میں کوئی ایسی بڑی قدرت تو نظر نہیں آتی، کوئی بہت اونچا پہاڑ، کوئی ایسی غیر معمولی کیفیت کا نہیں. یہاں کی مادی اور اس کی جسمانی بزرگی یا چھوٹا ہونا یا بڑا ہونا نہیں ہے، بلکہ جو اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، اس کے پیچھے جو قربانیاں دی گئی. اللہ کا نبی اپنی اولاد کو چھوڑ کر خدا کے لیے جاتا ہے، بچے کو پیاس لگتی ہے، ماں ادھر سے ادھر دوڑتی ہے، ادھر سے ادھر آتی ہے، تو یہ شاعر اللہ میں سے. ٹھیک ہے، ایسے ہی جہاں پر نبی کی اولاد، رسول کی اولاد، جنہوں نے دین کو بچایا، ان کا خون بہ جائے، ظاہر ہے یاد کی بات ہے. مگر میں عرض کر رہا تھا، انہوں نے پوچھا کہ یہ میوزیم میں جو خاک رکھی گئی ہے، یہ جو راکھ رکھی ہوئی ہے، جو کوئلے جیسی کیفیت ہے، جلی ہوئی لکڑیوں کے کچھ آثار، جیسے بھی رہے مجھے نہیں مانو، جلی ہوئی لکڑیوں کے کچھ آثار وہاں میں پائے جاتے تھے، رکھا گیا تھا اس کو. انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا؟ کہ نہیں، اصل میں جب وار میں، شاید سیکنڈ ورلڈ وار میں اٹیک ہوا تھا، تو اتفاق سے ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے کچھ فوجی تھے جو ملک کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. یہ درخت کے نیچے جب آ گئے تو جو ویپن گرا یا جو کیمیکل اس کے تھے، درخت نے جذب کر لیا. اتفاق سے کچھ یہ سپاہی جو تھے ہمارے، اس درخت کے نیچے بچ گئے تھے. تو اس درخت کی لکڑیوں کی راکھ اور کوئلے کو یادگار کے طور پر بڑی احترام سے میوزیم میں رکھا جا رہا ہے کہ یہ وہ درخت کی لکڑیاں تھیں، یہ درخت تھا جو ہمارے فوجیوں کی حفاظت کے کام آیا. میں اگر اسی کو توضیح دیتا جاؤں، ایک گھنٹہ نکل جائے گا. بے دین قوم، بے جان چیز، جو چیز قربانی کے طور پر دیکھی جا رہی ہے، نہ اس کا اختیار ہے، نہ ارادہ ہے، نہ اس میں جان ہے، ایک بے جان درخت بے دین قوم کے کام آ جاتا ہے. تو بے دین قوم بھی بے جان چیز کی یادگار بناتی ہے. یہ تو ہمارا ضمیر کہتا ہے، اگر تمہارے کوئی کام آئے تو اسے یاد بناؤ. تو بے جان چیز کی بے دین قوم یاد منائے تو اب کیا اسے مسلمان کہہ سکتے ہیں آپ، جو رسول کا نواسا پورے ارادے اور اختیار کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ دین کی حفاظت کے لیے قربانی دے، کوئی خود کو دیندار کہے، حسین کی یاد نہ منائے؟
سبحان اللہ.
انسانی فریضہ. میں نے اس لیے یہاں پہ جلدی سے اشارہ کر دیا. اب اس کے بعد یہ اسلامی فریضہ ہے, رسول اللہ نے بتایا, قرآن مجید کہہ رہا ہے مَن يُعَظِّمْ شَائِرَ اللَّهِ, جو خدا کی راہ میں کام آئے ان کی یاد بناؤ, جہاں سے تم خدا تک پہنچ سکو اس دروازے کو یاد رکھو. یاد رکھنا, وہ لوگ جو خدا کو بغیر حسین کے ڈھونڈتے ہیں, بغیر حسین کے نہ رسول ملنے والے نہ خدا ملنے والے. پطرس کو لے کر جبریل آئے تھے رسول کے پاس, رسول نے کہا گہوارے حسین سے بس کرو, رسول بتانا چاہتے تھے مجھ تک پہنچنا بھی چاہتے ہو تو حسین کے ذریعے سے, نہ رسول ملنے والے نہ خدا ملنے والا. اور اس کے علاوہ ہماری لاجیکل ضرورت ہے امام حسین کو یاد کرنا. کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے ہماری جسم کئی بھی جسمانی ضرورتیں بھی ہیں. خداوند عالم رحیم ہے, کریم ہے, غفور ہے, سابغن نعم ہے, یعنی نعمتیں برسانے والا ہے خدا, جو ہے نعمتیں برساتا ہے. اس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے. اس پر غور کرنا چاہیے. ہم جو ہے کبھی اپنی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی پرابلمس آتی ہیں تو اس کا زیادہ خیال کرتے ہیں. مثلا فرض کریے ایک چیز ہمارے پاس نہیں ہے, مثلا ایک بیماری آ گئی ہے شوگر کسی, اور ہمیشہ ٹینشن یہ ہے کہ یہ بیماری ہے. بھائی 10 بیماریاں جو نہیں ہیں اس کا شکر بجا لو. ایک بیماری ہے تو اور 100 بیماریاں نہیں ہیں, ایک مشکل ہے تو اور 100 مشکلیں نہیں ہیں. دنیا کو دیکھنے کا انداز ہے. اگر آپ نیگیٹو سوچتے ہی جائیں گے تو خامخا خود بھی ڈسٹرب کریں گے اپنے آپ کو, دوسروں کو بھی ٹربل کریں گے. پازیٹو سوچتے جائیں. ایک بیمار کوئی عارف بندہ زمین گیر پڑا ہوا تھا, کسی نے پوچھا کیسے ہو, کہ الحمدللہ کہ بہت خراب سے بہتر, اس سے زیادہ بے خراب ہو سکتا تھا تو اس سے تو بہتر. تو خداوند عالم سابغ النعم ہے, نعمتیں برسانے والا, نعمت برسانے والا, نعمت عطا کرنے والا. اور وہ نعمت دیتا ہے کبھی مانگنے پر, بے مانگے بھی دیتا ہے, اپنوں کو بھی دیتا ہے, نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے, نہ مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے. یہ سب بتا ہے, مگر میں جس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہوں, کرنا چاہ رہا ہوں سب کو, یہ ہے کہ ہماری ضرورت کے احساس سے پہلے ہماری ضرورت پورا کر دیتا ہے. عجیب بات ہے. دیکھیے کھانے پانی کے لیے دنیا کی سہولتوں کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے. آپ جاب کریں, کچھ پیسہ کمائیں, کچھ خرچ کریں, اچھا کھائیں, اچھا پیئیں, اچھا پہنیں, اچھا رہیں. لیکن خداوند عالم نے دنیا کی جو چیزیں رکھی ہیں وہ ہماری ضرورت کے اعتبار سے اس کی کوانٹیٹی رکھی ہے. مثلا آپ کو سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ آپ کو کھانے کی تو ضرورت ہے, ورنہ اگر چند روز انسان کی باڈی کو کھانا نہ ملے تو زندہ نہیں رہ سکتا. مگر کھانے سے زیادہ کیا چیز چاہیے؟ پانی. پانی چاہیے. پانی کوانٹیٹی میں کھانے سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ پانی سے زیادہ کیا چاہیے؟ ہوا ہے. اب اللہ آپ کتنا خرچ کرتے روز ہوا میں سانس لینے کے لیے؟ گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں آپ, جا کے فیول بھرانا ہے گاڑی میں تو آپ کو پیسہ دینا پڑتا ہے گیس اسٹیشن میں جانے کے لیے. مگر ہوا کے لیے کتنا پیسہ دے رہے ہیں آپ؟ پانی کے لیے تو پھر بھی تھوڑا بہت پیسہ دینا پڑ رہا ہے, لیکن اب ہوا کے لیے کتنا دے رہے ہیں؟ گویا ہوا کے دریا میں اللہ نے ہم کو ڈال دیا. یہ اللہ کی حکمت اور اس کی عطا ہے کہ چیزیں ویسی بنی ہیں جیسی ہماری ضرورت ہے. ہوا کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو بے انتہا عطا ہے. اس کے بعد پانی ہے, اس کے بعد غذا کے لیے تھوڑی بہت محنت کرو. اب اس کے بعد لوگ اور زیادہ چاہتے ہیں تو ذرا اور محنت کرو. یہ دنیاوی ضرورتیں ہیں. اچھا یہ عجیب کیفیت ہے کہ ضرورت کے احساس سے پہلے, یعنی کیا آپ ہیومن ہسٹری پڑھیں قرآن کے اعتبار سے, انسانی تاریخ پڑھیں, تو ایسا نہیں کہ حضرت آدم کو پیدا کر کے زمین پہ اتار دیا گیا, اوہو اب ان کو رہنے کے لیے ایک ریزیڈینشل پلیس چاہیے تو زمین بنائی جائے, اب ان کو غذا بھوک لگے گی تو پھل پیدا کیے جائیں, اب ان کو سانس لینا ہے تو ہوا بنائی جائے. نہیں, اللہ نے جناب آدم کو زمین پر اتارنے سے پہلے پورا گلستان عالم سجا دیا. زمین کا فرش بچھا دیا, ہوا کا سلسلہ چلا دیا, آسمان کا شامیانہ لگا دیا, پانی روانی دے دی, پھر انسان سے کہا جاؤ اب تھوڑی بہت محنت بھی کرنا جینے گزارے کے لیے, لیکن تمہاری ضرورت. دوسری مثال میں دوں, اللہ ضرورت سے پہلے عطا کرتا.
سبحان اللہ. بہت
بچہ دنیا میں آنا ہے, اس سے پہلے کہ بچہ دنیا میں آئے, بچے کی ولادت سے پہلے یا ولادت کے ساتھ ہی ماں کے وجود میں ہی بچے کی غذا کا انتظام کر دیتا ہے کہ نہیں؟ بالکل سامنے کی بات ہے. فارسی کی ایک شاعرہ گزری ہے پروین اعتصامی, اور اس کی حکایتیں ہیں. اس نے ایک جگہ پہ ایک نظم میں ایک شوہر اور بیوی کا کنورسیشن اپنی حکایت میں نظم میں بیان کیا ہے کہ ایک شوہر اور بیوی ہسبینڈ وائف رہتے تھے, بڑے غریب تھے, لکڑی کاٹنا بیچنا ان کا کام تھا, بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا تھا. ان کے گھر بچہ پیدا ہوا, ولادت ہوئی, بچہ بڑھنے لگا, تو شوہر کو ہسبینڈ کو بڑی پریشانی سی ہونے لگی کہ ہم دونوں کے لیے ہی روٹی کا انتظام نہیں ہے تو بچے کو کیا کھلائیں. کیا انتظام ہوگا, بڑی پرابلم چل رہی ہے. اس کی وائف جو تھی سمجھدار تھی, اس نظم کے اعتبار سے اس نے سمجھانا شروع کیا کہ دیکھو گھبراؤ نہیں, اللہ پہ بھروسہ رکھو, کوشش کرنا محنت کرنا ہمارا کام ہے. اس کا آخری مصرع جو ہے وہ یہ ہے, وہ کہتے بدن ان کے دندان دہت نان دہت. جان لو جو خدا دانت بنانے والا ہے وہی خدا روٹی کا بھی انتظام کر رہا ہے, دانت بنانے والا خدا روٹی کا انتظام بھی خود ہی کرتا ہے. دنیا کے اندر لوگ بھوکے ہیں تو یہ اللہ کی نعمتوں کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے, جو تقسیم کا نظام ہے اس میں کمیاں ہیں, کچھ تھوڑے سے ہیں. ایک مومنٹ چلا تھا نا 99% اینڈ 1% پتا نہیں کیا, جو میجورٹی ہیں وہ تو پرابلم میں ہیں, جو بہت چھوٹی مائنورٹی ان کے پاس 80% سے زیادہ ریسورسز ہیں. تو یہاں نقص ہے یا لوگوں کا محنت نہ کرنا؟ کبھی ہم سب دوست دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں, بھائی تم بھی محنت کرو, مسلمان ملک بھی آگے بڑھے, محنت کرے تو ترقی ہو سکتی تھی. بہرحال دنیا کے اندر جو پرابلمز ہیں وہ خدا کی قدرت کی وجہ سے نہیں ہیں, وہ انسانوں کی کاہلی کی وجہ سے, خواہش نفس کی وجہ سے, ظلم کی وجہ سے, زیادتی کی وجہ سے, لوٹ مار کی وجہ سے, جو بھی وجوہات ہیں. اللہ نعمت کا عطا کرنے والا ہے نعمت کے احساس سے, ضرورت کے احساس سے پہلے. یہ جب اللہ اتنا عطا کرنے والا ہے وہ کب ہم کو عطا کرتا ہے؟ جب ہمیں احساس بھی نہ ہوا, ہم تو سوئے ہیں, ہمیں ہماری فکر نہیں ہے, مگر اس کا نظام چل رہا ہے, وہ ہمارے لیے انتظام اس کی مشنری میں ہو رہا ہے اس دنیا کے اندر. ٹھیک ہے, جو ہمارے جسم کا اتنا خیال رکھے کہ اسے پانی چاہیے, اس کے جسم کو غذا چاہیے, اس کی روح, اس کے جسم کو گھر کی جگہ, سائے کی ضرورت ہے, دھوپ کی ضرورت ہے, چھاؤں کی ضرورت ہے, وہ خدا جس نے انسان کو صرف جسم کے لیے نہیں پیدا کیا, جان تو اشیاء الگ, پوری دنیا پوری کائنات انسان کے لیے پیدا کی گئی. انسان کس لیے؟ قرآن پڑھیں آپ, اللہ کہتا ہے کہ جب میں آدم کا پیکر خلق کر کے نفخت فیہ من روحی, میں اپنی روح پھونک دوں, نکال کر کے پھینکنے کی پھونکنے کی بات نہیں ہے, خدا کے اندر ایسی کوئی چیز, ایک نسبی طور پر بتایا گیا کہ یہ روح خدا ہے, بن سکتا ہے ترقی کر کے بہت بلند. تو اللہ نے انسان کے جسم سے زیادہ روح کو اہمیت دی ہے, جس خدا کو ہمارے جسم کا اتنا خیال کہ ضرورت کا احساس ہمیں ہونے سے پہلے وہ عطا کر دے, کیا وہ ہماری روح کا خیال نہیں رکھے گا؟ دیکھیے میں آپ کے سامنے دلیل پیش کروں, اس کو یاد رکھیں, ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے کہ لوگ مل کر لیڈر چن لیں, رہبر بنا لیں, چار لوگ جمع ہو گئے تو اب رہبر کی ضرورت پڑ گئی, رہنما کی ضرورت پڑ گئی, راستہ دکھانے والے کی نہیں. وہ خدا جو جسم کی ضرورت کو احساس ضرورت سے پہلے عطا کرے, وہ خدا ہماری روح کی ضرورت. اب روح کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن پڑھیں, روح کو عبادتوں کی ضرورت ہے, تلاوتوں کی ضرورت ہے, یہ غذائیں ہیں روح کی اور یہ دوائیں ہیں روح کی, سب کچھ ہے, مگر روح کی غذا اور دواؤں کے ساتھ جو روح کا آکسیجن ہے, جو جسم اور ہوا کی نسبت ہے, وہ روح کے حوالے سے کیا کہا؟ روح ہدایت پر ہو, پوری توجہ. امام حسین کا ذکر, امام حسین کی یاد, یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. میں نے یہ عرض کرنے کے لیے پوری تمہید کو آپ کے سامنے پیش کیا, کیا انسان کی روح کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ روح کا لباس بھی چاہیے. قرآن آپ پڑھیں, وہ لباس التقویٰ دانی کا ہے, تقویٰ کا لباس روح کو چاہیے, روح کو خوشبو چاہیے. لوگ پرفیوم لگاتے ہیں الگ الگ ٹائپ کے, بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ لیڈیز کا پرفیوم الگ ہے جینٹس کا, تو ہمارے ایسے لوگوں کو تو اتنا اس بو میں پتہ نہیں چلتا, مگر جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں اس خوشبو سے ہی اندازہ لگا لیتے ہیں. پھر اس کے بعد بھی الگ الگ پارٹیز کی الگ الگ خوشبو. چلیں یہ تو جسم کی بات ہے, ایسی روح کو بھی خوشبو ہونی چاہیے. روح کی خوشبو کیا ہے؟ جہاں بندہ بیٹھے اس سے لوگوں کو اس کا بیٹھنا اچھا لگے, اس کی زبان سے, اس کے اعضاء و جوارح سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کی روح سے بوئے تعفن آ رہی ہے. انسان کی روح کو خوشبو چاہیے, غذا چاہیے, لباس چاہیے, مگر سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے انسان کی روح کے لیے؟ ہدایت. ایسا نہیں ہے کہ پہلے کمیونٹی بن گئی, لوگ آ گئے, محلہ تیار ہو گیا, اب ایک لیڈر چنا جائے, رہنما بنایا جائے, راستہ دکھانے والا نہیں. اللہ نے پہلا بشر بھیجا ہی رہنما بنا کر, تاکہ بعد نسل آدم چلے تو ہدایت کے انتظام پہلے ہو جائے. جیسے ہوا اور پانی کا انتظام پہلے ہوا, اس سے زیادہ تاکید کے ساتھ ہدایت کا انتظام ہو گیا. اب دنیا پوچھتی ہے کیوں حسین کو یاد کرتے ہو, کب تک یاد کرو گے؟ رسول سے جا کے پوچھیں, یا رسول اللہ امام حسین کو کب تک یاد کریں؟ یاد کریں کہ نہ کریں؟ رسول واقع کربلا سے پہلے بہت مشہور حدیث ہے, ہر امام بارگاہ پہ, ہر سینٹر میں, زیارت گاہوں پہ یہ حدیث لکھی رہتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا و سفینت النجا, حسین ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں. انسان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ ہدایت. اب دنیا پوچھتی ہے کب تک حسین کو یاد کرو گے؟ جب تک ہدایت کی ضرورت ہے. کب تک ہدایت کی ضرورت ہے؟ جب تک کی زندگی ہے. جب تک کی زندگی ہے. اچھا ہم چلے جائیں گے تو مانا رکھ نہیں, جتنے بھی دنیا میں انسان آئیں گے ان سب کو ہدایت کی ضرورت پڑے گی. میں قرآن سے عرض کروں آپ کے سامنے, روز آپ سورہ الحمد پڑھتے ہیں, کم سے کم ہر مسلمان روزانہ 10 times الحمد کا سورہ پڑھتا ہے. پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ 17 rakat میں سے 10 rakat کا واجب حصہ ہے سورہ الحمد پڑھنا. سورہ الحمد میں آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. خدایا سیدھے راستے کی ہدایت کا سیدھا راستہ دکھا, سیدھے راستے پر قائم رکھ. جو بھی ترجمہ آپ لیں, ہدایت کی روز دعا. بھائی روز ہدایت کی دعا, تاکہ یہی تو سب سے بڑی ضرورت ہے انسان کی. اگر ہدایت پر نہیں ہے تو انجام بہت خطرناک ہے. دنیا پوچھتی ہے کب تک حسین کو یاد کریں گے؟ ہم جواب دیں گے جب تک اہدنا الصراط المستقیم. جب تک اہدنا الصراط المستقیم تب تک چراغ ہدایت کی ضرورت ہے. میں عرض کر دوں کب سے امام حسین کا ذکر, کب تک؟ ابھی بات ہو رہی تھی کہ امام حسین لامحدود ہیں, ان کا ذکر بھی لامحدود ہے, یعنی کوئی بارڈر نہیں ہے. شیخ جعفر ششتری خصائص الحسینیہ میں وہ بحث کرتے ہیں کہ مجلس اور ذکر امام حسین, عزا امام حسین کب سے سٹارٹ ہوئی اور کب تک یہ سلسلہ چلے گا, پوری توجہ رہے. تو پھر میں آپ کو جلدی جلدی عرض کروں کب سے مجلس کا آغاز ہوا. آپ کہیں گے کہ قید خانے سے رہائی کے بعد بی بی زینب نے فرش رکھا. یہ تو باقاعدہ مجلس کا آغاز ہے, لیکن ذکر حسین صرف اسی وقت سے شروع ہوا ایسا نہیں ہے. آپ نے سنا امام حسن کے سرانے, امام حسین کھڑے تھے آخری وقت میں, تو امام حسن نے امام حسین کو یاد کے لیے گریہ کیا. امام حسین کی مجلس شہادت سے پہلے ہوئی. امام حسن کے زمانے سے مجلس کا آغاز ہوا. اور بیک جائیں آپ, امیر المومنین نے 21 رمضان مبارک کی شب شہادت کے وقت امام حسین کی شہادت کی خبر دے کر گریہ کیا. تو کہیں کہ مولا علی کے زمانے سے مجلس شروع ہوئی؟ کہ نہیں, مولا علی کے زمانے میں مجلس ہوئی مگر بی بی سیدہ نے بھی گریہ کیا. تو کہتے بی بی سیدہ کے زمانے سے مجلس شروع ہوئی؟ کہ بی بی سیدہ نے گریہ کیا تھا مگر بی بی سیدہ نے ہی نہیں, رسول اللہ نے بھی خاک کربلا دیا تھا. بہت سے واقعات اور تاریخی روایات معتبرہ میں تفصیل سے نہیں جا رہا ہوں, بس اشارہ کر کے. تو کیا یہ طے ہو جائے کہ رسول اللہ کے زمانے سے امام حسین کی مجلس کا آغاز ہوا؟ کہ رسول اللہ کے زمانے میں مجلس تو ہوئی مگر آغاز نہیں ہے. جناب عیسیٰ نے امام حسین کو یاد کیا, کہتے جناب عیسیٰ سے, کہ نہیں جناب موسیٰ نے بھی یاد کیا, کہتے جناب موسیٰ سے ذکر حسین, کہ نہیں حضرت ابراہیم قربانی کے بعد خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے نظر آئے, خدایا کاش میرا لاڑ قربان ہوتا تو میرا ثواب پڑ جاتا. آواز آئی تم کو اپنے بیٹے سے زیادہ محبت ہے یا ہمارے حبیب کے بیٹے سے؟ کہتے ہیں حبیب کے بیٹے سے. تو کہتے ابراہیم کے زمانے سے ذکر حسین ہے؟ کہ ابراہیم کے زمانے سے ہے مگر صرف ابراہیم کے زمانے سے نہیں ہے. تو کہتے حضرت نوح کی کشتی کربلا پہنچی تھی, ڈگمگائی تھی, تو امام حسین کو یاد کر کے گریا کیا شہادت کو, تو حضرت نوح سے ذکر چلا؟ کہ نہیں حضرت نوح کے زمانے میں ذکر حسین ہوا مگر وہ بھی بگننگ پوائنٹ, نقطۂ آغاز نہیں ہے. حضرت آدم کو جب پنجتن کے نام پڑھائے گئے, جبریل کی طرف سے, پوری بات سنیں, جبریل کی طرف سے جب پنجتن کے نام سنائے گئے تو جبریل پانچویں نام پر پہنچ کر آدم بے ساختہ رو پڑے. جبریل سے پوچھا یہ کون سا پانچواں نام ہے؟ کہ یہ وہ تمہارا فرزند ہے جس کو بے دردی سے شہید کیا جائے گا. روایت کے الفاظ ہیں فبکا بکا ثقلا, آدم ایسے روئے جیسے ایک ماں اپنے جوان بیٹے کی میت پر ہوتی ہے. تو کیا کہہ دیا جائے کہ مجلس کا آغاز جناب آدم کے زمانے سے ہوا, پھر وہ نتیجہ نکالتے ہیں؟ کہ نہیں, صرف جناب آدم نہیں, جب لوح محفوظ میں تقدیر کائنات لکھی جا رہی تھی تو لوح محفوظ خبر شہادت امام حسین پر گریاں ہوا, تو حسین کی مجلس اور ذکر حسین کے ابتدا کی کوئی حد نہیں ہے. کب تک ذکر ہوگا؟ کب تک ذکر ہوگا؟ لیکن ابتدا کے اعتبار سے کوئی حد نہیں. کب تک ذکر ہوگا؟ جب تک زندہ ہے. ہم چلے گئے اس کے بعد نہیں ہوگا. ہوگا کب تک؟ ہوگا امام کے آنے تک, امام کے ظہور تک بھی ہوگا. اس کے بعد نہیں ہوگا, نہیں, امام خود بھی ذکر کریں گے. چلے مان لیتے ہیں قیامت کے بعد ذکر بند ہو جائے گا. دیکھیں پوری توجہ میں, بالکل لاجیکل انداز میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. قیامت تک پورا عمل بند ہو جائے گا. قیامت کے بعد کوئی پریکٹس, کوئی عمل, کوئی سلسلہ نہیں رہے گا. یہ طے ہے. آپ کی سنی اسماعیل روایت, روز محشر جب نمودار ہوگا تو آواز آئے گی غزو ابصارکم یا اہل محشر, اے محشر والو اپنی آنکھوں کو بند کر لو کہ رسول کی بیٹی آ رہی ہے, دیکھیے فضائل بھی ہے مسائل بھی ہے. ایسے میں اہل محشر رو پڑیں گے. اب آپ بتائیں مجھے, قیامت نمودار ہو گئی مگر ذکر حسین ہے کہ نہیں؟ نہ ذکر حسین کی ابتدا کی حد ہے, نہ ذکر حسین کی انتہا کی حد, نہ اس کا نقطۂ آغاز ہے, نہ اس کا نقطۂ انجام ہے. لامحدود ہے ذکر حسین. جہاں جہاں تک اللہ کی رحمت ہے, وہ رب العالمین, رسول رحمت للعالمین اور عالمین نے ذکر حسین لامحدود پیمانے پر جاری تھا, جاری ہے, جاری رہے گا. صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ. جسے دوا سے آپ دیکھنا چاہیں, یہ ایک رخ ہے ابتدا اور انتہا کے اعتبار سے. اب آپ دیکھیں کہاں سے کہاں تک امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے, کہاں سے کہاں تک, یعنی ہم پلیس کے اعتبار سے, جگہ اور مکان کے اعتبار سے دیکھیں امام حسین کا ذکر کہاں کہاں ہو رہا ہے. ملکوں کے اعتبار سے دیکھیں, ہم انڈیا سے, پاکستان سے آئے ہوئے ہیں, اپنے پاس ہو رہا ہے. چلیں آگے بڑھ گئے, امریکہ میں, کینیڈا میں, یورپ میں, افریقہ میں, اب دنیا کا کوئی حصہ نہیں بچا ہے. نہیں, بات یہی تک نہیں رکتی ہے. امام حسین کا ذکر کہاں سے کہاں تک ہے تصور کریں آپ. میں بالکل احادیث اور روایات ہی کو جمع کر کے جلدی سے لنک لگا کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. امام حسین کا ذکر کہاں کہاں ہے؟ ولادت ہوئی, مشہور واقعہ, جبریل امین ملائکہ کا پورا لشکر لے کر کے آ رہے ہیں. کہاں جانا ہے؟ فطرس نے پوچھا, رسول کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. بھائی کیا بات ہے, دنیا کے اندر ہمارے پاس ایسا اپنے مذہبی پس منظر میں کوئی کلچر بہت زیادہ برتھ ڈے منانے کا نہیں ہے, لیکن دنیا کے اور قوموں میں برتھ ڈے منانے کا ہے. چلے منائیں, جشن کرنے کوئی بات نہیں, لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے پڑوسی کے گھر کے بچے کے برتھ ڈے کا جشن آپ کے گھر میں ہو رہا ہو, آپ مبارکباد کے لیے ہدیہ بھیج دیں ان کو, گفٹ دے دیں, آپ ان کی خوشی میں شریک ہو جائیں, وہ آپ کو مٹھائی کھلا دیں, آپ ان کو سیلیبریٹ کر کے ان کو مبارکباد بول دیں. لیکن یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ کے پڑوسی کے گھر کے بچے کا برتھ ڈے آپ کے گھر میں ہو رہا. بڑی دوستیاں ہیں آپ کی, اچھے تعلقات ہیں, مگر ان کے گھر کا جشن آپ کے گھر میں نہیں ہوگا. دو گھروں کی بات ہوئی, اب آپ ذرا سا اور پھیلائیں اس کو. نیشنز میں خوشیاں ہوتی ہیں, امریکہ اور کینیڈا کے بڑے کانٹیکٹس ہیں, بڑے اچھے ریلیشنز ہیں. ابھی کتنے صحیح ہیں غلط ہیں کیا ہے وہ سیاسی گفتگو نہیں کر رہا ہوں میں, بڑے اچھے ریلیشنز ہیں. لیکن وہاں کا نیشنل ڈے جو ہوگا, وہاں کی کسی طرح کی ملک کی اگر کوئی تاریخی خوشی ہے, تو یہاں تو ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی کینیڈا میں پرچم اٹھا دیے جائیں, یہاں خوشی ہوتی رہے. بھلے یہاں کا پریزیڈنٹ, یہاں کا پرائم منسٹر ایک پیغام بھیج دے گا مبارکبادی کا, لیکن وہاں کی خوشی یہاں نہیں منائی جاتی, یہاں کی خوشی وہاں نہیں منائی جاتی, وہاں کا غم یہاں نہیں منایا جاتا. سوگ جب ہوتا ہے کسی بھی کنٹری میں تو پرچم خم کر دیے جاتے ہیں, نیم سرنگوں کر دیے جاتے ہیں, پورے ملک میں سوگ کا اعلان ہو جاتا ہے کہ بھائی ایک ٹریجڈی ہو گئی. مثلاً فرض کریے, کبھی نیچرل ٹریجڈی ہوتی ہے, کبھی کل پرسوں آیا تھا 20-25 سے زیادہ بچوں کو مار دیا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. فرض کریے یہ سب انسانی ضمیروں کو جھنجھوڑنے اور یہ ہتھیاروں کی دین ہے. اگر دنیا سے فرض کریں کہ انسان انسان بچ جائے, پورے ہتھیار اور ڈیفینس منسٹریوں کو ختم کر دیں, کیا کوئی دنیا میں بھوکا رہے گا؟ جتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے ویپنز پر, اگر وہ ایجوکیشن میں اور ہیلتھ میں اور لوگوں کی ترقی میں, بیٹرمنٹ میں خرچ کیا جائے, تو کیا کہیں کوئی ملک فقیر رہے گا؟ کوئی فیملی فقیر رہے گی؟ نہیں. بہرحال انسانیت کی ضرورت ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ خوشی کا معاملہ ہو یا غم کا معاملہ ہو, چاہے جتنی اچھی دوستیاں ہوں, خوشی اور غم اسی حد تک ہوتی ہیں جہاں تک ان کا گھر ہو یا جہاں تک ان کی حکومت ہو. پڑوسی کے گھر کی خوشی کا جشن آپ کے گھر میں نہیں ہو رہا ہے, آپ مبارکباد دے رہے ہیں, شرکت کر لیں, لیکن آپ کی خوشی اس کے گھر میں نہیں, اس کی خوشی آپ کے گھر میں نہیں, آپ کا غم اس کے گھر میں نہیں, اس کا غم آپ کے گھر میں باقاعدہ سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا. ایک ملک کی خوشی دوسرے ملک میں نہیں, اور ایک ملک کا غم دوسرے ملک میں باقاعدہ افیشلی منایا نہیں جاتا. کیوں؟ کہا کہ جہاں تک حکومت ہوگی وہیں تک خوشی اور غم کا بھی ربط لگایا جاتا ہے. اب امام حسین کی ولادت ہوتی ہے, کہاں کہاں تک امام حسین کا ذکر ہے؟ غم کا معاملہ ہو یا خوشی کا, عرش بری سے ملائکہ آ رہے ہیں, بھئی کہاں کہاں ذکر ہوگا کا؟ جہاں جہاں تک ان کی حکومت ہوگی, جہاں جہاں تک ان کا پہرا ہوگا, وہاں وہاں تو خوشیاں بھی ہوگی. غم کہاں کہاں پر ہے, کس کس عالم میں؟ دیکھیے عالمین, یہ عالم کا پلورل ہے. عالم کی میننگ کیا ہے؟ عالم ایک جگہ کا بھی, اور اس کے ڈیفینیشن میں بتایا گیا موجودات کا ایک گروپ جن کے بیچ کوئی کامن نہیں. جیسے انسانوں کا عالم، جانوروں کا عالم، دریا کے موجودات کا عالم، خشکی کے موجودات کا عالم، مردوں کا عالم، عورتوں کا عالم، مشرق والوں کا عالم، مغرب والوں کا عالم، پھر اس کے اندر ڈیویژن ہو سکے، عالموں کا عالم، غیر عالموں کا عالم. عالم کے معنی ہیں موجودات کا ایک گروپ، کہ ایک گروہ کے جن کے درمیان کوئی مشترک بات پائی جائے اس کو کہتے ہیں عالم. عالم ہی یعنی پوری کائنات کا ذرہ ذرہ، پڑھے لکھے لوگوں کا عالم. سیاہ لوگوں کا عالم، سفید لوگوں کا عالم، مغرب والوں کا عالم، مشرق والوں کا عالم، عورتوں کا عالم، مردوں کا عالم، دریا کے موجودات کا عالم، خشکی کے، جس اعتبار سے بھی آپ موجودات کو دیکھیں ان کو کہا جاتا ہے عالمی. امام حسین کا غم کہاں کہاں پر ہے، بالکل جلدی سے میں اشارہ کر رہا ہوں. عصر عاشور، امام کی شہادت واقع ہوئی، خانہ کعبہ میں خون کے آثار دیکھے گئے، بیت المقدس کے صحن میں خون کے آثار دیکھے گئے، درخت روتے ہوئے دیکھے گئے، زمین روتی ہوئی دیکھی گئی، آسمان سے. جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا کہ امام کی شہادت کے بعد ایک مدت تک شفق بن کر ایک نشان آسمان میں نظر آ رہا تھا. تو آسمان رو رہا ہے، زمین رو رہی ہے، جنات رو رہے ہیں، ملائکہ رو رہے ہیں، وحشی جانور رو رہے ہیں، درخت رو رہے ہیں، پتھر رو رہے ہیں، انسان رو رہے ہیں. بتائیے عالمین کا کوئی گروہ بچا جو غم حسین میں شریک نہ ہو؟ تو حسین کی خوشی بھی کہاں تک؟ جہاں تک حسین کی حکومت ہو. حسین کا غم کہاں تک؟ جہاں تک حسین کی حکومت ہو. یہ ہماری ضرورت بھی ہے اور یہ لامحدود بھی ہے، اس کو دنیا مٹا نہیں سکتی، اس کی عظمت پہ آنچ آ نہیں سکتی. ہاں ہم خود کو عظیم بنا لے. یہ سب میں نے باتیں عرض کی، اس کے بعد ایک نتیجہ لینا ہے. وہ کیا نتیجہ لینا ہے؟ آزاداری کا فلسفہ کیا، ہم کیوں آزاداری کرتے ہیں؟ امام حسین بہت عظیم، امام کا ذکر عظیم، امام کی ذات عظیم، امام کا نام عظیم، امام کی یاد عظیم، امام کی زیارت عظیم، امام کے چاروں طرف عظمتیں ہی عظمتیں ہیں. لیکن ہم یہ آزاداری کر رہے ہیں کس لیے؟ اگر میں جلدی سے ایک جملے میں پورے فلسفہ آزاد ہو، پوری آزاداری کے جتنے فلسفے اور جتنی حکمتیں اور جتنی وجوہات ہو سکتی ہیں سب کو اکٹھا کر کے میں ایک جملے میں عرض کرنا چاہوں، یہ ہماری آزاداری ہمارے اس جذبے کا اعلان ہے کہ ہم کربلا میں نہیں تھے. اگر کربلا میں ہوتے تو ہم بھی ایمان کی نصرت میں قربان ہو جاتے. جذبے قربانی و شہادت کے اظہار کا نام ہے آزاداری. لہذا آج بھی امام حسین کا مقصد جاری ہے. آپ نے سنا ہے اور میں اسی کی جانب، اسی بہت سنی ہوئی بات، اس کی طرف اشارہ کر کے میں نتیجہ لوں. امام حسین نے جگہ جگہ پر کربلا کے میدان میں حل من ناصرین ینصرنا، حل مغیثین، حل من مغیثین یغیثنا کی آواز بلند کی ہے، استغاثہ کی آواز بلند کی. اور خاص طور سے جناب علی اصغر کی جو شہادت ہوئی ہے اس کے لیے ہے کہ آپ نے استغاثہ بلند کیا حل من ناصرین ینصرنا، تو بچے نے خود کو جھولے سے گرا دیا. اس کے بعد بھی روایت میں کہ امام نے استغاثہ کی آواز بلند کی، ہائے کوئی جی ہماری مدد کرے. میں پوچھوں گا آپ سے، آپ کی جانب سے، ہم سب کی جانب سے، مولا مظلوم کربلا کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں جسارتن، مولا علی اکبر کے بعد، عباس کے بعد، غور کریں اس پہ، نتیجہ لے رہا ہوں فلسفہ عزا کے حوالے سے، مولا علی اکبر کے بعد، عباس کے بعد، قاسم کے بعد، اونو محمد کے بعد، علی اصغر کے بعد، اب مدد کو کس لیے بلانا، کس کو بلانا چاہتے ہیں؟ یہی امام حسین دنیا کے سامنے بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میری شہادت کو روز عاشور سن 61 ہجری میں محدود نہ سمجھو. میں اتنا عظیم ہوں کہ قیام قیامت تک میں جو آواز استغاثہ بلند کر رہا ہوں، یہ روح انسانی، نسل انسانی جو قیامت تک آنے والی ہے، سب کے سامنے پیغام رکھ رہا ہوں. جس کو میری شہادت کے مقصد میں شریک ہونا چاہے، جس کو میری شہادت کے مقصد میں شریک ہونا ہے، وہ آئے. حسینیت صرف روز عاشور کا نام نہیں ہے، قیامت تک حسینیت کا سفر جاری رہے گا. تم میری حسینیت کی فکر کے مقصد کے سائے میں آ جاؤ تو تم بھی نہ جا پاؤ. یہ ہم سب سے آواز ہے، ہم شریک ہو جائیں مقصد میں. امام حسین نے مقصد کیا اعلان کیا تھا؟ میں نکل رہا ہوں مدینے سے نکلتے ہوئے، ڈاکومنٹ بنائے، دستاویز قانونی طور پر مکمل. دنیا آج لوگ کہتے ہیں بڑا میڈیا ہے، میڈیا کا زور چلتا نہیں، اس زمانے میں بھی میڈیا تھا، آج سے زیادہ خطرناک میڈیا تھا، اور اس خطرناک میڈیا کا بھی جواب امام نے اپنے ہر ایک تحریک کے ذریعے سے دیا ہے. جگہ جگہ پر امام نے اپنے نکلنے کا مقصد اعلان کیا، کس لیے میں جا رہا ہوں؟ انی اريد ان آمر بالمعروف انہا عن المنکر، امر معروف کرنا چاہتا ہوں، نہیں منکر کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے نانا کے کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں, دین کی بقا کے لیے جا. اچھا کبھی کبھی ہم لوگ الفاظ کو ورڈز کو بہت محدود کر کے بول دیتے ہیں, کچھ لوگ کبھی بول دیا جاتا امام حسین نے نماز کے کو بچانے کے لیے سر دے دیا, نہیں یہ بہت بہت محدود آپ نے کر دیا, نماز نہیں کل انبیاء کی تعلیمات بچانے کے لیے, توحید کی بقا کے لیے, مکمل دین کی حفاظت کے لیے, حق اور باطل کے درمیان پہچان برقرار رکھنے کے لیے. ایسا نہیں یزیدیت مٹ گئی, ایسا یزیدیت یزید کو امام نے مٹایا, یزیدیت کو بھی مٹایا. مٹانے کا مطلب کیا ہے, یعنی آپ نے اجاگر کر کے دکھایا, یہ نہیں کہ قیامت تک کوئی ابلیس نہیں ہوگا, کوئی یزیدیت کی فکر نہیں ہوگی, نہیں, یہ زمانہ بھر سلسلہ چلتا رہے گا. تمہارا فریضہ ہے کہ تم یزیدیت کو پہچانو, اس کے مقابلے میں آ جاؤ. حق اور باطل کے درمیان نیوٹرل راستہ نہیں ہوتا,
یاد رکھو.
کبھی کبھی خدا نہ خاصہ پراپرٹی کا کہیں جھگڑا ہے, ہمیں پتا نہیں ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اندازہ نہیں ہے, لیکن جہاں پر صحیح اور غلط کا پتا ہو, اور صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کا اندازہ ہو, اور ہم بیچ کا راستہ اختیار کر لیں, تو یہ بیچ کے. اسی لیے کہا گیا ہے اور یہ بہت ٹھوس حقیقت ہے, اگر کوئی حسینیت کے راستے پر نہ آئے تو بیچ کا راستہ نہیں ہے کہ نہ ہم حسین کے ساتھ نہ یزید کے ساتھ, نہیں, کسی نہ کسی طرح سے یزیدیت کے دامن میں چلے جاتے ہیں.
کیا بات ہے,
اگر حسینیت کی راہ پر نہیں آئے تو کسی نہ کسی شکل میں یزیدیت کا سایہ پڑ ہی جاتا ہے. امام حسین کے حق اور باطل کے, تو امام حسین نے اپنا مقصد کیا اعلان کیا, بہت سے مقاصد میں, اہم ترین مقصد, اہم ترین مقاصد میں سے ایک, انی ارید ان آمر بالمعروف. زمانے بھر یہ حسینیت ہے, یہ آواز استغاثہ حسینی پر لبیک کہنا ہے کہ میں حسین کے مقصد کو ہم جاری رکھیں, توحید کی بقا کے لیے قربانیاں دیں, حق کا اعلان کریں, باطل سے برات کریں, مظلوم کا ساتھ دیں, ظلم کا مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر کیفیت اور ہمت ہمیشہ برقرار رہے, امر معروف کا جذبہ. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کیا کرنا ہے, میں اپنی جان بچا لوں, مجھے کیا کرنا ہے, فلاں صاحب ناراض ہو. ہوتا ہے نا کبھی ایسا, جنرل زندگی کے اندر بہت سے اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تھوڑا سا رسک لینا نہیں چاہتا, ذرا سا. اگر میں آپ کے سامنے نتیجہ لوں, اگر لوگ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے خاموش بیٹھ جائیں یا حق کا ساتھ نہ دیں, دیکھتے دیکھتے ہی کربلا ہو جائے گی. ایسا نہیں تھا کہ کوفیوں کو پتا نہیں تھا کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حسین, رسول کے نواسے ہیں حسین, علی مرتضیٰ کے دلبند ہیں حسین, پتا تھا, حق کا پتا بھی تھا, لیکن ظاہر ہے کہ لوگ نہیں ذمہ داری ادا کرتے ہیں یا ساتھ نہیں دیتے ہیں یا ظالم کی مکاری بڑھتی ہے تو تمام عوامل جمع ہوتے ہیں اور اتنا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے. امام حسین کی شہادت ایک دن کے لیے نہیں, یہ قیام قیامت تک کے لیے, پہلے بھی اس کا ذکر رہا, بعد بھی ذکر رہا, زندگی بھر ذکر رہے گا, قیامت تک ذکر رہے گا. تو امر معروف نہیں یعنی منکر, برے کو برا کہنا, اچھائی کا ساتھ دینا. ظاہر یہ مولانا ابوالکلام آزاد سے منسوب جملہ ہے کہ اگر تم غلط کو اچھا کہو گے تو پھر اچھے لوگوں کے لیے الفاظ کہاں سے لاؤ. یعنی منکر کا جذبہ اور معروف کا جذبہ, اگر سچائی کو سچائی کے ساتھ نہ دے سکو تو پھر مشکل پیش آ جائے گی, اور غلط کو صحیح کہہ دو گے تو صحیح کے لیے کیا لفظ استعمال کرو گے, کیونکہ صحیح سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے, سچ سے بڑھ کر کوئی سچ نہیں ہے, سچ ہے تو ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. تو سچائی کا ساتھ دینا, حق کا ساتھ دینا, اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا, بیدار رہنا, خصوصیت کے ساتھ. کربلا کے آسان جو پیغامات ہمارے سامنے ہیں بہت سے ہیں, جیسے ہم دین پر قائم رہیں, قربانی کا جذبہ ہمارے اندر ہو, احساس ذمہ داری, ذمہ داری کا احساس کرنا, کیونکہ جب تک احساس نہیں ہوگا, اویئرنیس جس کو کہتے ہیں, اس وقت تک انسان آگے نہیں بڑھے گا, اور اس کے بعد اقدام نہیں کرے گا, قدم نہیں اٹھائے گا, تو وہ خود بھی محروم رہے گا اور زمانے کے اندر برائیاں پھیلتی جائیں گی. اس لیے کہا گیا کہ جب ایک عزادار امام حسین ہوتا ہے, امام حسین کا پیغام پہنچانے والا, امام حسین کو یاد کرنے والا, ایسا ہے کہ جو دنیا کے بگڑتے ماحول میں خود بگڑ نہیں جاتا بلکہ دنیا کے ماحول کو سدھار کی طرف لے کے آتا ہے. وہ ماحول چاہے اپنے درمیان ہو, چاہے آگے کا معاملہ ہو, اس کو فجور کا ماحول ہے, ہم دنیا کو حقیقت کا پیغام دیں, کردار سازی کا پیغام دیں, اپنے اندر پیغام دیں, اتحاد و خوت و بھائی چارے کا. بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں, امام حسین کا مقصد باقی ہے. عجیب کیفیت ہے, کبھی کبھی ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ مثلا میں ایسے جنرل بات کروں کہ عام طور پر مولوی مولوی سے نہیں بنتی ہے, لوگ کہہ دیتے ہیں کبھی کبھی, نہیں نہیں مزاج نہیں بنتا ہے مومنین کا. دیکھیے مزاج نہ بننا, مثلا سلیقہ نہ بننا, یہ الگ معاملہ ہے, لیکن اگر کوئی واقعی امام حسین کا آزادار ہے, امام حسین کا چاہنے والا ہے, تو دشمنیاں تو نہیں ہو سکتی. اگر دونوں, کیونکہ دو حق آپس میں ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہوتے. 72 شہداء کربلا میں کبھی کوئی اختلاف نظر نہیں آیا. شاید حدیث کا بھی یہ جملہ ہو, اگر خمینی سے منسوب کر کے بھی جملہ کہا جاتا ہے کہ امام خمینی نے فرمایا کہ اگر 124,000 انبیاء سب مل کر ایک دیہات میں نازل ہوتے تو بھی ان کے درمیان جھگڑا نہیں ہوتا. کیونکہ اگر سب کا مشن ایک ہے, ویژن ایک ہے, طریقہ ایک ہے, مقصد ایک ہے, تو پھر کیوں جہاں خواہش نفس خدا نخواستہ, جہاں پر نفسیات ذاتیات آتی ہیں, تو وہاں پر حق کو پہچاننا, سچ کو پہچاننا اور سچائی کا ساتھ دے کر ذمہ داری کو ادا کرنا ایک بہت اہم بات ہے. مکمل کر سکتا تو گزر چکا. چلے, آواز استغاثہ امام کا بلند کرنا قیامت تک کے لیے پیغام تھا, اور ہماری طرف سے جواب دینے کا بھی موقع ہے. حق کا ساتھ دو, سچ کا ساتھ دو, ذمہ داری ادا کرو, بیدار رہو, مظلوم کا ساتھ دو, ظالم سے برات کا اعلان کرو, برے کو برا کہو, اچھے کو اچھا کہو, امر معروف اور نہی عن منکر, یہ پیغام ہمارا بھی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کی وجہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے. امام حسین نے ایک آواز استغاثہ بلند کیا, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ توجہ کا تعلیم ہوں, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید میں آیت ہے کہ اے لوگو, یا ایھا الذین آمنوا, ایمان لانے والوں, جب اللہ یا اس کا رسول تم کو بلائے, تم کو پکارے, تم کو آواز دے, تو تم جواب دو جب وہ تمہیں پکارے زندگی کی طرف. بس جلدی سے میرا کام ہے نتیجہ لینا, میرا وقت تو ختم ہو چکا ہے. خدا یا رسول جب بلاتے ہیں تو کس لیے بلاتے ہیں؟ زندگی کے لیے بلاتے ہیں. جواب کون دے گا؟ جو زندہ ہوگا. قرآن مجید میں ہے رسول سے خطاب کر, یہ خدا فرماتا ہے انک لا تسمع الموتا, اے رسول آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. آپ کی آواز مردوں تک نہیں پہنچتی. کیا معاذ اللہ, رسول اللہ جی قبرستانوں میں کہہ رہے تھے کہ قبروں والوں قبر والوں بولو لا الہ الا اللہ. خود قرآن نے کہا کہ نہیں, کچھ ایسے ہیں جو چلتے پھرتے مردے ہیں, لگتے زندہ ہیں. ان کو لے جا کے اگر ان کا میڈیکل ٹیسٹ ہو تو ہارٹ بیٹنگ بھی بالکل ٹھیک ہے, ان کی نبضیں بھی ٹھیک ہیں, ان کی کڈنی بھی ٹھیک کام کر رہی ہیں, ان کی آنکھیں بھی ٹھیک دیکھتی ہیں, اور ان کے کان بھی ٹھیک سنتے ہیں, زبان سے سب کچھ بولنا آتا ہے, اپنی مطلب کی باتیں. لیکن قرآن ان کو کہتا ہے صم بکم عمی, نہ بولتے ہیں, نہ سنتے ہیں, نہ سمجھتے ہیں. وہ بالکل سمجھ نہیں رکھتے, اپنے مطلب کی ہر بات سنائی دیتی ہے, اپنے ہر مطلب کی ہر بات سمجھ میں آ جاتی ہے, اپنے مطلب کی ہر بات بول لیتے ہیں, مگر قرآن کی نظر میں وہ بے احساس ہیں. اور ان میں سے جب آگے بڑھتے ہیں تو لوگ مر جاتے ہیں, اتنا مر کر ان پہ اتنی مردنی چھا جاتی ہے, موت کی اس منزل پر ہوتے ہیں کہ قرآن مجید منافقوں کے لیے کہتا ہے کہ وہ کانہم خشبم مسندہ, سوکھی لکڑیاں ہیں, ان کے اندر سینس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور یہی قرآن کہتا ہے جو خدا کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ سمجھو, وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار سے رزق پا رہے ہیں. یعنی قرآنی نقطہ نظر سے ممکن ہے کوئی اٹا کٹا تندرست صحتیاب چلتا پھرتا مردہ ہو, اور قرآنی نظر میں کسی کا سر تن سے جدا کر دیا جائے, صرف تسر ہی نہیں بدن کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں, قرآن کی نظر میں وہ زندہ بھی ہے, دنیا کو زندگی دینے والا بھی ہے. جب خدا یا رسول پکاریں تو کس بات کی طرف پکارتے ہیں؟ زندگی کی طرف. تو اگر کوئی جواب دیتا ہے تو کس بات کی دلیل ہے؟ زندہ ہونے کی دلیل ہے. رسول اللہ نے کیا فرمایا, بہت مشہور حدیث ہے, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. رسول یعنی امام حسین کا سٹیٹس مختصر کربلا کے میدان میں کیا ہے؟ رسول کا, رسول کی جانشین ہے, رسالت نہیں ہے, رسول کے میراث دار ہیں, ورثہ دار ہیں. اب امام حسین جب پکاریں تو جواب اگر کوئی دے تو وہ زندہ ہے. کربلا میں ایک آدھ بے ہوش پڑے ہوئے تھے, موت کے قریب تھے, اذان علی اکبر نے غور بنا کر پکار لیا, بلا لیا, آواز استغاثہ حسینی کی ایک وجہ اور آواز استغاثہ حسینی ایک دلیل ہے اس بات کی کہ لشکر یزید میں ایک بھی زندہ نہیں تھا. اگر ایک بھی زندہ ہوتا تو امام حسین کی آواز پر لبیک کہتا, ان کے مردہ ہونے کی دلیل. چلے یہاں تک ہو گیا کہ لشکر یزید آواز استغاثہ حسینی کی روشنی میں مردہ ہے قرآن کی نقطہ نظر سے, مر چکا ہے, ختم ہو گیا ہے, مٹ گیا ہے. اور دوسری بات جو ہے آپ سے یہی ضرورت لگا کہ عرض کرنا چاہوں, امام حسین کی شہادت کے بعد نہضوں پہ سر اٹھائے گئے, کیا خصوصیت ہوگی کہ امام حسین کے سر میں تلاوت کی ہے نہضے پہ. دیکھیے رسول اللہ کا جنازہ بھی بول سکتا تھا, امیر المومنین کے سر بھی لب بھی ہل سکتے تھے, امام حسن کا جنازہ بھی بول سکتا تھا, لیکن کیا وجہ ہے کہ اور آئین معصومین میں کہیں کہیں ہیں ایسی باتیں جیسے سات امام کے جنازے نے کہا تھا کہ مجھے شہید کیا گیا ہے. صلاحیت معجزے کی سب کے پاس ہے لیکن معجزہ ظاہر سب نے نہیں کیا, صرف سر حسین نہضے پہ بولا, کیا وجہ ہوگی؟ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ تماشائیوں کا مجمع, ان کی نگاہیں چہرے کی طرف, امام کے سر کی طرف آئیں, بیویوں کی طرف نہ جائیں. ایک اور بھی وجہ جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے, وہ وجہ یہ ہو سکتی ہے اور یہ ہے کہ ظالم نے کہا تھا کہ اگر تم میرے سامنے سر جھکاؤ گے نہیں, میری بیعت نہیں کرو گے, تو میں تم کو قتل کر کے ختم کر دوں گا. توجہ کا تعلیم, میں تم کو مار دوں گا, میں تم کو قتل کر دوں گا. سر حسین نیزے پہ قرآن کی تلاوت کر کے کیا بتا رہا ہے؟ دیکھیں آواز استغاثہ حسینی لشکر یزید کے مردہ ہونے کی دلیل, نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت حسین اور حسینیوں کے زندہ ہونے اور زندگی دینے والے ہونے کی دلیل. یہ دلوں کو زندگی دینے والے, یہ ایمان کو روشنی دینے والے, یہ قوموں کو جگانے والے, یہ ذمہ داری کا احساس دلانے والے, یہ امر معروف اور نہی عن المنکر اور سچائی کے راستے پر دنیا کو بلانے والے. لہذا ان کا چرچا جاری رہے گا, ان کو یاد کیا جاتا رہے گا, زندگی رہے نہ رہے مگر ان کا غم رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو رلا رلا کر شکر انا قتیل العبرہ, آپ نے فرمایا میرے بابا وہ ہیں جن کو رلا رلا کر شہید کیا گیا. مظلوم کربلا کی کس مصیبت کی طرف اشارہ کیا جائے, اور بیویاں اہل حرم سید سجاد علی جناب سکینہ کے بھی مسائل بیان کیے گئے سلام اور سرس خانی کے ذریعے سے جناب علی اصغر کی جانب بھی. تشنگان تشنا بچوں کے, بے زبان بچوں کے دہن میں اللہ نے زبان دی, خدا کی قسم یہ بڑی معرفت کی بات ہے. دنیا لوگ کہتی ہے, دنیا کہتی ہے, لوگ کہتے ہیں اصغر نادان تھے, خدا کی قسم اصغر نادان نہیں تھے. اگر نادان ہوتے تو چند روزہ بچہ جو اپنی بہن فاطمہ صغریٰ سے نپٹا ہوا تھا امام کے کہنے پر آغوش میں آ نہ جاتا. اگر وہ نادان بچہ ہوتا تو خود کو آواز استغاثہ پر جھولے سے گرا نہ دیتا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بچہ نادان نہیں تھا, یہ دانا تھا, مکمل ہوش و حواس و شعور رکھتا تھا. اور بیوی سکینہ گریے, جن کے مرثیے, جن کے رونے کی آوازیں, جن کی بکا کا چرچا ہے, عزاداروں یاد رکھو یہ سکینہ کے صرف رونے کی آوازیں نہیں تھی, یہ ضمیروں کو جھنجھوڑنے کا پیغام تھا, یہ مقصد حسین کا دنیا تک پہنچانا تھا, یہ مقصد شہادت کو دنیا کے سامنے نمودار کرنا اور رونما کرنے کی کوشش تھی. ورنہ یہ صاف سادے گریے نہیں ہیں. اللہ رے معرفت سکینہ, اللہ رے معرفت علی اصغر, اللہ رے معرفت کربلا کے بچوں کی, اللہ رے معرفت کربلا کی ماؤں کی. کربلا کی خواتین نے جو قربانیاں دی ہیں, کربلا میں شہید ہو جانا آسان تھا, ماؤں کا اپنے بچوں کو قربان کر کے زندہ رہنا اور داغ دیکھنا کتنا مشکل تھا, ام رباب کے لیے جینا کتنا مشکل تھا, اللہ اکبر, ام لیلہ کے لیے جینا کتنا مشکل تھا, باج حسین زینب کے لیے جینا کتنا مشکل تھا. وہ بہن جو اپنے بھائی کے جدا ہونے کو تصور نہ کر سکتی تھی, باج حسین زندہ بھی رہی اور ننگے سر بازاروں سے گزاری گئی, درباروں سے گزاری گئی. ہمارا سلام ہو ان شہیدوں اور ان اہل حرم کی معرفت پر. عزاداروں یوں تو سکینہ کی پیاس کا بڑا تذکرہ ہے, بڑی پیاسی تھی بچی, اسی بچی نے ابو الفضل عباس سے کہا تھا بچوں کی نمائندگی میں کہ ہمیں پانی پلایا جائے. جو خود پیاسی, جو شدت کی پیاسی, لیکن تاریخ میں آپ نے سنا ہے کہ جب شام غریبہ بیان روایات مختلف ہیں, پانی آیا کہ نہیں آیا یہ الگ بحث ہے, لیکن اتنا طے ہے کہ شہیدوں کی شہادت کے بعد جو پہرا بٹھایا گیا تھا نہر فرات پر وہ اٹھا لیا گیا تھا. بعض بیان ایسے ہیں کہ بنی اسد کے قبیلے کی عورتیں کچھ پانی لے کر کے آئیں, وہ پیاسی سکینہ پیاسی تڑپ رہی تھی, جب ظرف آب لے کر زینب نے کہا تھا بیٹی سکینہ پی لو, بچی نے پوچھا پھوپھی اماں آپ سیراب ہو چکی. بیٹی پہلے چھوٹوں کو پلایا جاتا ہے, پہلے بچے پیتے ہیں, بڑوں کو پانی پلایا جاتا ہے. ایک مرتبہ پیالہ لے کر نشے کی جانب آگے بڑھنے لگی, زینب سے پوچھا بیٹی کہاں جا رہی ہو, وہ بھی اما آپ ہی نے تو کہا پہلے چھوٹوں کو پانی پلایا جاتا ہے پھر بڑے پانی پیتے ہیں, میرا بھائی علی اصغر پیاسا ہے. اللہ نے معرفت سکینہ اسی پیاس کے تصور کو آپ لے روایت میں کہ جس وقت سرزمین کربلا میں قیامت نمودار ہو گئی, فرزند زہرا وعدہ تفلی پورا کر چکا, نبیوں کی روحیں تڑپنے لگی, ملائکہ میں گریے کا کوہرام اٹھا, سرزمین کربلا میں زلزلہ ہے, الا قتل الحسین میں کربلا, الا ذبحان حسین میں کربلا. روایت کے الفاظ ہیں کہ زلجنا سر پٹک رہا تھا, اپنا سر زمین پہ مار رہا تھا, گریا کر رہا تھا, رو رہا تھا اور خود کو زخمی کر رہا تھا, الزلیمہ الزلیمہ الزلیمہ, بہت بڑا ظلم ہو گیا, بہت بڑا ظلم ہو گیا, بہت بڑا ظلم ہو گیا. حمید بن مسلم نقل کرتا ہے, میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ در خیمہ پہ جب یہ زلجنا پہنچا ہے زیارت ناہیہ میں, امام زمانہ بھی اس منظر کو بیان کرتے ہیں کہ جب بیویاں استقبال کے لیے آئی کوئی زین کا بوسہ لے رہی تھی, کوئی زلجنا کے قدموں سے نپٹ رہی تھی, زلجنا سے کلام کر رہی تھی. ایسے میں حمید بھی مجھ سے نقل کرتا ہے, میں نے دیکھا ایک 3-4 سالہ بچی در خیمہ کے باہر نکل آئی, بچی نے اپنی باہیں گھوڑے کے گلے میں ڈال دی, بچی یہ نہیں کہتی پوچھتی میرا بابا زندہ ہے کہ نہیں ہے, بچی کہتی ہے زلجنا میں سمجھتا ہوں میرا بابا شہید کر دیا گیا. یا جواد اے زلجنا بتا میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا میرا بابا پیاسا شہید کر دیا گیا. اچھا کمال اللہ, بس آخری جملے اور میں بھی تمام, اللہ آپ کے گریے کو قبول فرمائے, ہمارے دلوں کو معرفت عطا کرے, ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنے اور سچائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے. یہ وہ بچی ہے جو اپنے باپ سے بچھڑی تھی, تو ایک ملاقات اس کی شام غریبہ اپنے بابا کے لاش بے سر سے ہوئی, ایک وقت پورے بدن سے ملاقات نہیں ہوئی. ایک بار شام غریبہ جب دامن چلا, ظالم نے وہ گوشوارے چھینے جو بابا کی عید کی نشانی تھے. بچی نے کہا ظالم مجھے گوشوارے نہ ہوتا, میرے بابا نے عید کے دن پہنائے تھے. بچی کا دامن جلا, روتے ہوئے پہنچی کہ آواز آئی الیہ الیہ سکینہ. بعد میں ظالم نے پوچھا بیٹی کو شانہ ہلا کر, بیٹی تم نے کیسے پہچانا, نہ بابا کے لباس ہے نہ سر ہے, کب پی اما جب دامن جلا گوشوارے چھینے, میں کہتی بھی نشید کی جانب آئی اس لیے کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا نیند آئے گی جب آپ کی بھوک آؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. ایک ملاقات سکینہ کی اپنے بابا کے لاش بے سر سے ہوئی, اور دوسری ملاقات قید خانہ شام, باپ کا کٹا ہوا سر آیا, اللہ کسی بیٹی کو باپ کا دکھائے. بچی نے کہا مجھے کوئی غذا نہیں چاہیے, مجھے میرا بابا چاہیے. کپڑا ہٹایا گیا, ایک مرتبہ بچی نے اپنے بابا کے سر مبارک کو دیکھا, لبوں پہ لب رکھ دیے, بابا من الذی قطع, بابا کون ہے جس نے آپ کی رگے گردن کو قطع کیا, بابا جس نے مجھے بچپنے میں یتیم کر دیا. بچی بائن کرتے ہوئے ایک مرتبہ اپنے بابا کے سر سے لپٹ کر ایسے سوئی, سید سجاد جگاتے رہ گئے, زینب آواز دیتے رہ گئی. انا لله وانا الیہ راجعون. اور اگر ہمارے خلیل امام کو فرما اللہ, ہمیں اخلاص میں عطا فرما, پالنے والے جو پریشان ہیں فرما.